بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے، اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے، اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے۔ بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں، پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی، تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی اور نیکی کو جھٹلایا ہے، اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے، اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ لیل کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے، قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شاٹویں میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے اردو .sahar.tv.ir۔ سامعین ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. پھر آپ عشرہ فجر کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے اور کلام نور ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ ہم نے اسلامی انقلاب کے ذریعے اس عظیم مشن کا آغاز کیا ہے جس کا راستہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں دکھایا ہے. آپ نے فرمایا کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی تحریک کے آغاز میں فرما دیا تھا کہ ظلم اور ظالم کے خلاف قیام ہی ہماری تحریک کا مقصد ہے، اور آج اسلامی جمہوریہ ایران بھی اسی بنیاد پر ظلم کے خلاف جد و جہد اور مظلوموں کی حمایت کو اپنا فریضہ سمجھتا ہے. تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں. پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. سلام قبول کیجیے، پہلے سماعت فرمائیے خاص خبروں کا خلاصہ. امریکہ کے خلاف عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ واشنگٹن کے مقابلے میں ایرانی عوام کی ایک اور فتح ہے. صدر ڈاکٹر حسن روحانی کا بیان. دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کا احتجاج ماحول کشیدہ. ہندوستانی دارالحکومت میں داخلے کے راستوں کی قلعہ بندی. مختلف جماعتوں کی جانب سے حکومتی اقدام پر شدید برہمی. پاکستان کی قومی اسمبلی میں حکمراں اور اپوزیشن جماعتوں کا زبردست ہنگامہ. نوبت ہاتھاپائی تک جا پہنچی. ایوان میں ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی. اور اب پیش خبریں تفصیل سے. صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے امریکہ کے خلاف عالمی عدالت انصاف کے حالیہ فیصلے کو ایرانی قوم کی کامیابی قرار دیا ہے. صدر ایران حسن روحانی کا کہنا تھا کہ ہیگ کی عالمی عدالت کا امریکہ کے خلاف فیصلہ ایران کی ایک اور کامیابی ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ ہزاروں ماہرین کے ساتھ اس جنگ میں کودا تھا، لیکن ایران نے تھوڑے سے سفارتکاروں کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، اس جنگ میں فتح حاصل کر لی. صدر حسن روحانی نے کہا کہ اس سے پہلے ایران کے خلاف پابندیوں کے کیس میں بھی ہزاروں امریکی قانون دانوں کی لام بندی کے باوجود ہیگ کی عالمی عدالت نے ایران کے حق میں فیصلہ دیا کہ امریکہ کو انسانی معاملات میں رکاوٹ بننے والی تمام پابندیاں فی الفور اٹھا لینا چاہیے، لیکن امریکہ نے پابندیاں ہٹانے کے بجائے نئے جرائم کا ارتکاب شروع کر دیا. صدر حسن روحانی نے کہا کہ امریکہ کی کوشش تھی کہ وہ ثابت کرے کہ عالمی عدالت انصاف ایران کی شکایت کا جائزہ لینے کی مجاز نہیں، لیکن گزشتہ روز عدالت نے ایران کے حق میں فیصلہ صادر کر دیا. صدر نے کہا کہ ایران کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایران کی عظیم قوم اور ہمارے تعلیم یافتہ نوجوان سفارتکاری عالمی قوانین اور فنی مسائل کے میدان میں بھی کامیاب ہیں. ایران کی وزارت خارجہ نے بدھ کے روز بتایا تھا کہ عالمی عدالت انصاف نے 1955 کے دوستی معاہدے کے حوالے سے ایران کی دائر کردہ درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ یہ عدالت اس کیس کی سماعت کا اختیار رکھتی ہے. عالمی عدالت انصاف نے اس حوالے سے داخل کیا گیا امریکی جواب کو مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ وہ 1955 کے دوستی معاہدے کی خلاف ورزی کے بارے میں ایران کی شکایت کا جائزہ لے گی. ایران کے وزیر دفاع نے کہا کہ امریکی اور صہیونی حکومت اپنے اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے دہشت گردی کو بطور ہتھکنڈا استعمال کر رہی ہے۔ بنگلور میں انڈین اوشین رم ایسوسیشن آئی او آر کے وزراء دفاع کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل امیر حاتمی کا کہنا تھا کہ حالیہ عشرے کے دوران بڑی طاقتوں کے اقدامات اور پالیسیوں کا نتیجہ تشدد، انتہا پسندی، دہشت گردی، قتل و غارت گری، سرحدی اختلافات، جنگ، بدمنی اور تباہی کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ ایرانی وزیر دفاع جنرل امیر حاتمی نے کہا کہ عالمی معاہدوں کو ایک طرفہ طور پر منسوخ کرنا، امن لانے والے معاہدوں سے علیحدگی، عدم ہم آہنگی کا الزام لگا کر اقوام متحدہ اور عالمی ادارے صحت کو نشانہ بنانا اور ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی معاہدے سے نکل جانا ایسی واضح مثالیں ہیں جن کے پیش نظر بڑی طاقتوں اور ان کے وعدوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کے وزیر دفاع نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کرنے والے قومی اور علاقائی ہیرو شہید جنرل قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس نیز ایٹمی سائنسداں فخری زادے کے بزدلانہ قتل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی دہشت گردی کے بانیوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ قابل اعتماد ہی نہیں ہیں بلکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور مظلوموں کی حمایت جیسے عظیم انسانی اہداف کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ بریگیڈیئر جنرل امیر حاتمی نے ایک بار پھر تہران کے اس دیرینہ موقف کا اعادہ کیا کہ ایران خطے میں فوجی محاذ آرائی، اسلحے کی دوڑ اور بارود کے انبار لگانے کے حق میں نہیں اور ایسی سرگرمیوں کو غیر قانونی سمجھتا ہے۔ ایران کے وزیر دفاع نے کہا کہ بحر ہند کا خطہ عالمی امن کے حوالے سے زبردست گنجائشوں کا حامل ہے اور اسے دنیا کے لیے ایک مثال بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور ہندوستان کے وزراء دفاع نے باہمی تعلقات اور علاقائی اور عالمی سطح پر تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل امیر حاتمی نے جمعرات کو ہندوستان کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سے ملاقات میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ سامراج اور ظلم کے خلاف جدوجہد دونوں قوموں کے تاریخی اور ثقافتی مشترکات ہیں، کہا کہ دو طرفہ علاقائی اور عالمی سطح پر دفاعی پہلوؤں سمیت مختلف میدانوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایران و ہندوستان میں پائی جانے والی وسیع صلاحیتوں اور گنجائشوں سے دو طرفہ اور علاقائی مفادات کے لیے استفادہ کرنا ضروری ہے۔ ہندوستان کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھی ایران اور ہندوستان کے تاریخی تعلقات کی جانب اشارہ کیا اور دونوں ملکوں کے بڑھتے ہوئے تعلقات، بالخصوص دفاعی تعاون کے تحفظ اور اس کی توسیع پر زور دیا۔ اس ملاقات میں فریقین نے ایران اور ہندوستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تاکید کی۔ نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے احتجاج کے پیش نظر پولیس نے دہلی میں داخل ہونے والے راستوں کو کنکریٹ کی دیواروں اور سڑکوں پر بڑی بڑی نوکیلی سریوں سے بند کر دیا ہے۔ دہلی پولیس کے اس اقدام پر کسانوں اور مختلف حلقوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ کسانوں اور حزب اختلاف کی جماعتوں کا کہنا ہے کہ حکومت اور پولیس کا حصار دو دشمن ملکوں کی سرحدوں پر لگائی جانے والی باڑھ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے اس صورتحال پر شدید احتجاج کیا ہے۔ دوسری جانب کسان رہنماؤں نے کہا کہ حکومت کے اس طرح کے اقدامات سے مرعوب نہیں ہوں گے اور اگر حکومت نے ہمارے مطالبات نہیں مانے تو اکتوبر میں لاکھوں ٹریکٹروں کی ریلی نکالی جائے گی۔ حکومت کی جانب سے بات چیت کا معاملہ اٹھائے جانے پر کسانوں کا کہنا ہے کہ جب تک حکومت انٹرنیٹ سروس بحال اور 26 جنوری کے واقعات کے تعلق سے کسانوں پر درج ایف آئی آر واپس نہیں لیتی اس وقت تک وہ بات چیت نہیں کریں گے۔ دراصل حزب اختلاف کی متعدد جماعتوں کے رہنما غازی پور بارڈر پر حصار بندی کا معائنہ کرنے پہنچے اور حکومتی اقدام پر اپنی شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ دوسری جانب وزیراعظم مودی نے ایک بار پھر نئے زرعی قوانین کا دفاع کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ قوانین کسانوں کے نفع میں ہیں۔ مودی نے کہا کہ ان قوانین سے متوسط اور چھوٹے کسانوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ پاکستان کے قومی اسمبلی کا اجلاس توانائی کے بحران پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان محاذ آرائی کے نتیجے میں شور شرابے کی نظر ہو گیا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ہنگامہ اس وقت شروع ہوا جب وزیر توانائی عمر ایوب خان پچھلی حکومتوں پر پاور سیکٹر میں کرپشن کے الزامات عائد کر رہے تھے۔ ان کے اس بیان پر اپوزیشن کے ارکان نے شدید رد عمل ظاہر کیا اور موجودہ حکومت پر جوابی الزامات عائد کیے، جس کے بعد ایوان مچھلی بازار بن گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کے ارکان نے اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج کیا اور لٹا لٹا کے نعرے بھی لگائے۔ اس دوران پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ارکان آپس میں لڑ پڑے اور ان کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ اگرچہ وزیر توانائی کے اپنی نشست پر بیٹھ جانے کے بعد اپوزیشن نے احتجاج ختم کر دیا، تاہم دوسری بار ایوان میں سخت شور ہوا جب پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپوزیشن کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی پر مسلم لیگ نواز کو اپنے مقاصد کے استعمال کرنے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم کے اجلاس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تنزیہ انداز میں کہا کہ سنا ہے کہ آج بیٹھک ہوگی جس میں نئے لانگ مارچ کا اعلان کیا جائے گا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم کسی لانگ مارچ سے نہیں ڈرتے، ہم عوام کی طاقت اور عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے ہیں اور جمہوری انداز میں آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے حقوق پاکستان کے آئین اور پارلیمان کے وقار کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ افغانستان کے صوبہ قندھار میں فوج کے ساتھ جھڑپ میں 15 طالبان ہلاک ہو گئے۔ افغان نیوز ایجنسی آوا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی وزارت دفاع نے جمعرات کو اعلان کیا کہ طالبان کے عناصر جمعرات کو صوبہ قندھار کے ارغنداب اور دند اضلاع میں فوج پر حملے کی کوشش میں تھے، تاہم فوج نے فضائیہ کی مدد سے طالبان کے اڈے کو نشانہ بنایا اور اس گروہ کے 15 افراد کو ہلاک اور 3 کو زخمی کر دیا۔ افغان وزارت دفاع نے مزید کہا کہ اس کارروائی میں طالبان کے 3 اڈوں، 4 موٹر سائیکلوں اور ہتھیاروں اور دھماکہ خیز مواد سے بھری ہوئی ایک گاڑی کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے اعلان کیا کہ فوج کی انجینئرنگ کور نے عوام اور فوج کو نشانہ بنانے کے لیے قندھار کے پنجوانی اور ارغنداب اضلاع کے اطراف میں طالبان کی بچھائی 110 بارودی سرنگوں کا پتہ لگا کر انہیں ناکارہ بنا دیا۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات کا سلسلہ بند ہونے کے بعد افغانستان کے مختلف علاقوں میں جھڑپیں تیز ہو گئی ہیں۔ عراق کے رضاکار فورس الاشد الشابی کے کمانڈر نے کہا کہ مشرقی صوبے دیالہ میں داعش دہشت گرد گروہوں کا تعاقب کرنے کے لیے پیشگی کاروائیاں انجام دی گئی ہیں۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الاشد الشابی کے ایک سینئر کمانڈر شداد تمیمی نے جمعرات کو علیحد ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد گروہوں کے ٹھکانوں کی تلاش ان کا صفایا کرنے کے لیے ملک کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن جاری ہے اور اس کے ساتھ ہی دہشت گردوں کی جڑوں کا پتہ لگانے کے لیے بھی پیشگی کاروائیاں انجام دی جا رہی ہیں۔ الاشد الشابی کے کمانڈر شداد تمیمی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ داعش کی دہشت گردانہ کاروائیاں دباؤ ڈالنے کا امریکی ہتھکنڈا شمار ہوتی ہیں، کہا کہ غاصب امریکیوں کے ہاتھوں عراق کے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی جاتی ہے اور وہ داعش دہشت گردوں کی حمایت و مدد کرتے ہیں۔ نومبر 2017 میں داعش کی شکست کے باوجود عراق کے بعض علاقوں میں اس دہشت گرد گروہ کے بعض عناصر اب بھی موجود ہیں۔ الاشد الشابی کے جوانوں نے گزشتہ ایک برس میں داعش کے حملوں کو پسپا کرنے اور عراقی صوبوں سے داعش کا صفایا کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر اور عراق کے وزیر خارجہ نے باہمی تعلقات کو فروغ دینے پر تاکید کی ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے تہران میں عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین سے ملاقات میں کہا کہ ایران اور عراق کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور علاقائی تعاون نہایت مؤثر ہے اور دونوں ممالک گہرے مؤثر اور تاریخی تعلقات کے حامل ہیں اور ایران و عراق کے عوام اپنے مشترکہ دین اور ثقافتی عقائد و نظریات نیز پڑوسی ہونے کے ناطے ایک دوسرے سے محبت و قلبی لگاؤ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم عراق میں سیاسی عمل، اس ملک کی عرضی سالمیت اور علاقائی معاملات میں عراق کی موجودگی کی حمایت کرتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ عراق علاقے کے اقتصادی و سیاسی اشتراک عمل میں مضبوط کردار کا حامل ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر نے اپنے بیان کے دوسرے حصے میں علاقے اور دنیا میں امریکی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ مسائل و مشکلات کی اصل وجہ علاقے میں امریکہ کی فوجی موجودگی اور اس کی مداخلتیں ہیں۔ اس ملاقات میں عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین نے دونوں قوموں کے دیرینہ تعلقات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ علاقے اور دنیا میں ایک اہم وبا اثر ملک کی حیثیت سے اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ تمام میدانوں میں تعلقات کا فروغ عراقی حکومت اور قوم کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران اور عراق کے درمیان باہمی، علاقائی اور عالمی سطح پر تمام میدانوں میں تعاون فروغ دونوں ملکوں کے مفاد پورے ہونے میں نہایت اہم کردار رکھتا ہے۔ سعودی حکومت کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کا دورہ متحدہ عرب امارات اور بحران منسوخ کر دیا گیا ہے۔ بنیامین نتنیاہو کے عربی ترجمان اوقیر جنٹلمین نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ سعودی حکومت کے وزیراعظم کا دورہ متحدہ عرب امارات اور بحرین فی الحال مؤخر کر دیا گیا ہے۔ جنٹلمین نے دعویٰ کیا کہ فیصلہ اسرائیل کی فضائی حدود بند کیے جانے کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ سعودی حکومت کے وزیراعظم کا دورہ متحدہ عرب امارات اور بحرین رواں ماہ فروری کی 9 تاریخ کو انجام پائے گا۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دباؤ میں آ کر 4 ملکوں متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان اور مراکش نے اسرائیل کو تسلیم اور اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ 4 عرب ملکوں کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام پر عالم اسلام میں شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ محدود اختیارات کے حامل فلسطینی انتظامیہ کے صدر نے صہیونی کالونیوں کی تعمیر کے مقابلے میں فلسطینی عوام کی استقامت و مزاحمت جاری رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ فلسطینی انتظامیہ کے سربراہ محمود عباس نے ایک بیان میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کر ان پر غاصبانہ قبضہ جاری رکھنے کی مذمت کرتے ہوئے فلسطینی عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ ہر قیمت پر اپنی سرزمین اور حقوق کا دفاع کریں۔ فلسطین انتظامیہ کے سربراہ نے غیر قانونی صہیونی کالونیوں کی تعمیر اور انہیں فلسطینی عوام پر مسلط کرنے کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کی ضرورت پر تاکید کی۔ صہیونی فوجوں نے پیر کو شمالی درے اردن میں واقع حمسۃ الفوقا علاقے میں فلسطینی شہریوں کے تقریباً 40 رہائشی مکانات اور جانوروں کے باڑے اور گودام کو ڈھا دیا۔ سینی حکومت سن 2020 میں فلسطینیوں کے 869 رہائشی مکانات اور دیگر تنصیبات منہدم کر چکی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم، اور اب وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش میں سیاسی گفتگو کا۔ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب۔ ڈاکٹر راشد عباس صاحب، ہم آپ کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم کرتے ہیں،
خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہربانی،
اور ایک سوال آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے پارلیمنٹ میں ایران پاکستان تعلقات کے بارے میں سوالات کے جوابات دیے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ ایک معمول کی کاروائی ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں، بہت سارے دوسرے ممالک میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ مختلف وزراء سے ان کے اپنے شعبے کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں۔ تو اسی تناظر میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے پارلیمنٹ کے اراکین نے پاک ایران تعلقات کے بارے میں کچھ سوالات کیے ہیں، اور خود قریشی صاحب نے اس کا بڑا مفصل جواب دیا ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ دونوں ممالک تعلقات میں فروغ لانے کے لیے کوشاں ہیں، اور دونوں ممالک کے اعلیٰ سطحی وفود کا بھی تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ، اگر خود جو پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے تو تقریباً 2.5 برس ہو چکے ہیں، ان 2.5 برسوں میں ایران کے وزیر خارجہ تقریباً 4 بار پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے وزیر اعظم اور کئی پاکستانی اعلی حکام جو ہیں وہ بھی ایران کا کئی بار دورہ کر چکے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ اعلیٰ سطحی وفود کا تبادلہ، یہ ایک بہت بہتر نتائج کا حامل ہوتا ہے جب گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، مختلف موضوعات پر مذاکرات ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ دونوں ممالک کے درمیان جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں اس کا ازالہ ہو جاتا ہے، نئے پروجیکٹ سامنے آتے ہیں، نئے سمجھوتوں پہ دستخط ہوتے ہیں، اور جو پرانے معاہدے ہوتے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے یا ان پر عمل درآمد کے لیے مختلف اقدامات انجام دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں، ایران اور پاکستان کے درمیان اگر ہم دو ہمسایہ ملکوں کے عنوان سے اگر دیکھیں، یوں تو دو ہمسایہ ملک بھی ہیں، دو برادر مسلمان ملک بھی ہیں، لیکن اگر ہم صرف ہمسایہ کے عنوان سے دیکھیں تو تقریباً 900 کلومیٹر کی جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ سرحد ہے۔ جن دو ممالک کے درمیان اتنی بڑی سرحد موجود ہو تو ان کے درمیان پھر تعلقات کی نوعیت بھی بدل جاتی ہے، چاہے وہ تعلقات تجارتی نوعیت کے ہوں، چاہے وہ سلامتی کے عنوان سے ہوں، چاہے وہ سماجی تعلقات ہوں، چاہے وہ ثقافتی رشتے ہوں، چاہے وہ دینی تعلقات ہوں۔ تو یہ دونوں ممالک کے درمیان، اور یقیناً یہ ایک تاریخ بھی ہے کہ جب سے پاکستان کا قیام عمل میں آیا اس وقت سے لے کے، پاکستان کے عمومی طور پر ایران سے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، اور پاکستان کی عوام کے اندر تو ہمیشہ ایران کے لیے بہت ہی مثبت اور دوستانہ روابط کی خواہش رہی ہے، اور ایران کے اندر بھی یقیناً اسی طرح کی خواہشات پائی جاتی ہیں۔ اب موضوع اصلی ہے کہ بعض دفعہ بیرونی عناصر ان دو ممالک کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض دفعہ علاقائی مسائل ایسے سامنے آ جاتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ اختلافات وجود میں آتے ہیں، اور بعض دفعہ بیرونی طاقتیں اپنا ایک خاص کھیل کھیلنا چاہتی ہیں۔ ان کھیل میں سے ایک کھیل میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلمان ممالک کے درمیان اختلافات بڑھانا بھی ہے، تاکہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی، اگر مسلمان ممالک ایک ہوں گے تو یقیناً جو سامراجی طاقتیں ہیں ان کے اہداف کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ تو پاک ایران تعلقات کو بھی اس تناظر میں دیکھنا چاہیے، ورنہ دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی، سماجی، سیاسی، مذہبی عنوان سے بہت زیادہ مشترکات ہیں، پھر ہمسائے ممالک بھی ہیں، تو دونوں ممالک کے اندر بہت زیادہ گنجائشیں۔ اور جو پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی پارلیمنٹ کے اندر جو سوالات کے جوابات دیے ہیں، اس میں بھی زیادہ ان کا جو تاکید رہی ہے وہ تجارتی تعلقات پہ رہی ہے، اور تجارتی تعلقات کے عنوان سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس موجودہ حکومت نے دو نئے سرحدی راستے کھولنے کا اعلان کیا ہے، جس میں ایک تو اب باقاعدہ ورکنگ ہے رمضان گبد کے نام سے، جو چابہار اور گوادر کے درمیان ایک نیا بارڈر کھولا گیا ہے، جس میں اب مسافروں نے بھی آنا جانا شروع کر دیا ہے، اور ساتھ ساتھ تجارتی جو لین دین ہے وہ بھی اس بارڈر سے شروع ہو گیا۔ پہلے زمینی راستہ صرف ایک تھا اور وہ تفتان کے راستے تھا، اور اب یہ راستہ جو ہے وہ ایک نیا راستہ کھلا ہے، جسے یقیناً جو ہے وہ مارکیٹ، جو دونوں طرف کی مارکیٹس ہیں، ان کو فائدہ پہنچے گا۔ اور بالخصوص پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کئی بار اپنے انٹرویوز میں یا اپنے بیانات میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان بارڈر مارکیٹس میں اضافہ کیا جائے، اور جب یہ بارڈر مارکیٹس میں اضافہ ہوگا تو یقیناً اس کے تجارت پہ بھی اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان کو انرجی کی ضرورت ہے، اور ایران جو ہے وہ پاکستان کی انرجی کی ضروریات بھی پوری کر سکتا ہے۔ تعلقات کے گنجائشیں بہت زیادہ ہیں، ایک اچھے عزم اور ارادے کی ضرورت ہے، اگر دونوں ممالک اس پہ توجہ دیں تو دونوں ممالک کے فائدے ہیں۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ اور سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ۔ ایران کے وزیر دفاع ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ ہندوستان کے دورے پر ہیں۔ وزیر دفاع امیر حاتمی کا یہ دورہ ہندوستان کے وزیر دفاع کی سرکاری دعوت پر انجام پا رہا ہے۔ ایران کے وزیر دفاع اس دورے میں جہاں ہندوستان کے اپنے ہم منصب سے ملاقات کریں گے، وہاں بحر ہند کے اطراف میں موجود ممالک کے وزراء دفاع کے اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ خبری ذرائع کے مطابق ایران کے وزیر دفاع نے بدھ کے روز عالمی دفاعی صنعت کی نمائش میں شرکت کی۔ ہندوستان کے شہر بنگلورو میں منعقدہ اس عالمی صنعت نمائش میں دنیا کے 18 ممالک شرکت کر رہے ہیں۔ اس طرح کی نمائش پر 2 سال بعد ہندوستان میں منعقد ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ 1996 سے جاری ہے۔ اس عالمی نمائش میں دنیا کے مختلف ممالک فضائیہ کے شعبے میں اپنی جدید مصنوعات کو نمائش کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر حاتمی نے ایسے عالم میں ہندوستان کا دورہ کیا ہے کہ اس سے پہلے ہندوستان کے وزیر دفاع تہران کا دورہ کر چکے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر دفاع کے دورہ ایران میں دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون میں اضافے پر تاکید کی گئی ہے۔ مجموعی طور پر ایران اور ہندوستان کے اعلی حکام کے دورہ جات کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان دورہ جات میں جہاں دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوئی ہے، وہاں علاقائی، عالمی اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران اور ہندوستان افغانستان کے مسئلے میں بھی یکساں اور موقف کے حامل ہیں کہ اس ملک میں مسائل کا حل فوجی طریقے سے نہیں بلکہ سفارتی اور مذاکرات سے ممکن ہے۔ ایران اور افغانستان دونوں نے افغانستان میں امن مذاکرات کی بھی ہمیشہ حمایت کی ہے۔ علاقائی مسائل کے علاوہ ایران اور ہندوستان کے درمیان چابہار پروجیکٹ پر بھی باہمی تعاون بڑھانے پر بات چیت جاری ہے۔ چابہار کو افغانستان میں ترقی و پیش رفت کا ایک اہم عامل سمجھا جاتا ہے، کیونکہ چابہار بندرگاہ دریائے عمان پر واقع اور ہندوستان اور افغانستان دونوں کے لیے اس تک دسترسی آسان ہے۔ چابہار بندرگاہ اپنی اسٹریٹجک اہمیت کے پیش نظر ہندوستان کے لیے خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ ہندوستان کے چین اور پاکستان سے کشیدہ تعلقات ہیں، جس کی وجہ سے اس کی خواہش ہے کہ سینٹرل اور مغربی ایشیا کی مارکیٹ تک پہنچنے کے لیے نیا راستہ تلاش کرے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے گزشتہ چند ماہ میں چابہار سے جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے تجارتی سامان کی ترسیل اور برآمد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان اس وقت بھرپور اقتصادی ترقی کے رابطے پر گامزن ہے، اور اسے اپنی صنعتوں کو چلانے کے لیے توانائی کی اشد ضرورت ہے۔ ہندوستان نے اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مؤثر اقدامات انجام دیے ہیں، لیکن اسے توانائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے گیس کی اشد ضرورت ہے جسے وہ نزدیک ترین راستے سے حاصل کرنے کا خواہش مند ہے، اور ہندوستان کی ان ضروریات کو ایران آسانی سے پورا کر سکتا ہے۔ مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ایران اور ہندوستان کے اعلی حکام کے درجات دو طرفہ تجارتی تعاون میں مؤثر واقع ہو سکتے ہیں۔ البتہ علاقے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی وجہ سے ہندوستان کے لیے روز بروز مختلف چیلنجوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چین کی طرف سے ون روڈ ون بیلٹ منصوبے اور پاکستان کی گوادر بندرگاہ پر وسیع سرمایہ کاری کی وجہ سے ہندوستان کے لیے علاقے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا مشکل ہو گیا ہے، اور پاکستان بھی اس موضوع میں چین سے ہم آہنگ ہے۔ بہرحال ایران اور ہندوستان کے درمیان سلامتی کے شعبے میں تعاون جہاں علاقائی سلامتی کی ضمانت فراہم کر سکتا ہے، وہاں علاقے میں سرگرم بیرونی مداخلتوں کا کاروں کے علاقے سے خارج ہونے کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ ذکر احمد سے ہے ذکر احمد سے ہے بیان روشن، نور کے لفظ نور کی باتیں، نور کے لفظ نور کی باتیں، تیرگی میں نور کی باتیں۔ محبوب رسول پیلی ہے، محبوب رسول پیلی ہے، اب کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، ہے فقط ان کے سامنے Yeah.
تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 16 بہمن، 21 جمادی الثانی اور 4 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ جمادی الثانی سن 384 ہجری قمری کو 4 صدی ہجری قمری کے ایک مشہور مورخ اور ادیب محسن بن علی تنوخی نے 55 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ شعر و ادب میں بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ تنوخی نے تھوڑے ہی عرصے میں اپنے زمانے کے مروجہ علوم حاصل کیے اور پھر عدلیہ کے شعبے میں اپنی خدمات انجام دیں۔ ان کی کتاب الفرج بعد الشدہ اس دور کے تاریخی اور سماجی حقائق کی آئینہ دار ہے، جس کو تنوخی نے خاص توجہ اور غور و فکر کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ ان کی ایک اور کتاب المساجد ہے، جو اخلاقی داستانوں اور حکایات پر مشتمل ہے۔ سولہ بہمن سن 1273 ہجری شمسی کو ایران کے ایک بڑے عالم دین، مرجع تقلید اور تمباکو تحریک کے قائد آیت اللہ میرزا محمد حسن شیرازی نے وفات پائی۔ وہ سن 1193 ہجری شمسی میں شیراز میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی دینی اور قرآنی علوم کی تحصیل کے بعد اعلیٰ تعلیم کی تکمیل کی غرض سے وہ نجف اشرف تشریف لے گئے اور وہاں کے ممتاز اساتذہ سے قصب فیض کیا۔ آیت اللہ شیرازی کچھ ہی عرصے میں اجتہاد کے درجے پر فائز ہوئے اور عظیم مراجع کی فہرست میں شمار کیے جانے لگے۔ میرزا شیرازی کی مرجعیت اور قیادت کے زمانے کا اہم ترین سیاسی واقعہ برطانوی رجی کمپنی کے ساتھ تمباکو کی صنعت و تجارت کا معاہدہ ہے، جس کی روح سے ایران میں تمباکو کی صنعت و تجارت کا لائسنس 50 سال تک کے لیے اس کمپنی کو دے دیا گیا تھا۔ میرزا شیرازی اور دوسرے مجاہد علماء نے اس استعماری معاہدے کی شدید مخالفت کی۔ میرزا شیرازی نے تمباکو کی حرمت کا تاریخی فتویٰ صادر کر کے ایران میں اغیار کے اثر و رسوخ کو شدید نقصان پہنچایا۔ ایرانی عوام نے اس فتوے پر سختی سے عمل کیا، جس کے باعث برطانیہ نے اپنے موقف سے پسپائی اختیار کی اور رجی معاہدہ کل عدم قرار دے دیا گیا۔ چار فروری سن 1945 عیسوی کو دوسری عالمگیر جنگ کے دوران جرمنی کی شکست کے آثار نمایاں ہونے کے بعد یالٹا میں اجلاس بلایا گیا۔ اس اجلاس میں امریکہ، روس اور برطانیہ کے قائدین نے شرکت کی۔ اجلاس کا مقصد جنگ میں شریک ممالک کی تازہ سیاسی اور فوجی صورتحال کا جائزہ لینا اور اتحادی ممالک کے زیر قبضہ سرزمینوں کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا۔ اس اجلاس میں جرمنی کے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے کی نوعیت اور اس کے مختلف حصوں پر امریکہ، برطانیہ اور روس کے قبضے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ یالٹا اجلاس کے 3 مہینے کے بعد مئی سن 1945 میں جرمنی کے ہتھیار ڈالنے کے بعد دوسری عالمگیر جنگ کا اختتام ہو گیا۔ 4 فروری سن 1948 عیسوی کو سری لنکا برطانیہ کی غلامی سے آزاد ہوا۔ سری لنکا پر 16 عیسوی کے اواسط میں پرتگالیوں کا قبضہ رہا۔ اس کے بعد یہ ملک ہالینڈ کے قبضے میں چلا گیا اور سن 1797 میں باضابطہ طور سے برطانیہ کی نو آبادیات میں شمار کیا جانے لگا۔ پہلی جنگ عظیم ہی سے سری لنکا میں آزادی کی تحریک شروع ہو گئی تھی۔ سن 1931 میں برطانوی سامراج نے اس ملک کے عوام کو ووٹ دینے کا حق دیا اور یہاں قانون ساز اسمبلی وجود میں آئی، لیکن سری لنکا کو خارجہ پالیسی کے لیے مکمل خود مختاری حاصل نہیں تھی۔ آخرکار طویل جد و جہد کے بعد سری لنکا کو انگریزی سامراج کے قبضے سے رہائی نصیب ہوئی اور ملک نے باضابطہ اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ نیز اس ملک کی حکومت گورنر جنرل کی حکومت سے جمہوری حکومت میں تبدیل ہو گئی۔ سری لنکا کا رقبہ 65,610 مربع کلومیٹر ہے اور یہ ملک ہندوستان کے جنوب میں واقع ہے۔ چار فروری سن 2016 عیسوی کو ممتاز مصری قاری راغب مصطفیٰ غلوش نے وفات پائی۔ وہ 5 جنوری سن 1938 کو مصر کے ایک مغربی صوبے غربیہ کے ایک گاؤں کے ایک مذہبی خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے نوجوانی میں ہی پورا قرآن حفظ کر لیا اور 16 کی عمر سے مختلف اجتماعات میں تلاوت قرآن کرنے لگے تھے۔ شیخ راغب مصطفیٰ غلوش ان قاریوں میں سے تھے جنہوں نے ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ ختم ہونے کے بعد پہلی بار ایران کا دورہ کیا اور سن 1980 اور 1990 کے عشرے کے اواخر کے تلاوت کے یادگار نمونے پیش کیے۔ وہ حفظ قرآن کے بعد مصری شہر تنتاوی چلے گئے اور مسجد احمدی کی قرأت اکیڈمی سے وابستہ ہو گئے۔ ایران میں راغب مصطفیٰ غلوش کی تلاوت کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اور جاویداں تلاوت کے زمرے میں ان کی تلاوت کو شمار کیا گیا۔ بہرحال 77 کی عمر میں یہ ممتاز مصری قاری اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے عشرہ فجر کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔
سامعین عشرہ فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور ناہید انوری کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین آج کے خصوصی پروگرام میں بھی ہم اسلامی انقلاب کی کامیابی کے 42 کے دوران ہنر و فن اور سینما میں ہونے والی ترقی و پیش رفت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین عشرہ فجر کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
اور اسی طرح میں ناہید انوری بھی عشرہ فجر کی مناسبت سے دل کی گہرائیوں سے بہت 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 مبارکباد آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں۔
اللہ اکبر۔ قدم بڑھائے چلو جوانوں کے منزلیں راہ تک رہی ہیں اندھیری راتوں کی سلوٹوں سے سنہری صبحیں جھلک رہی ہیں
سنہری صبحیں جھلک رہی ہیں سنہری صبحیں جھلک رہی ہیں
ابھر رہا ہے افق سے سورج ابھر رہا ہے افق سے سورج نزول انوار ہے
جی ہاں ناظرین، اسلامی انقلاب کی کامیابی کو 42 برس ہونے کو ہیں اور یہ انقلاب اپنے ابتدائی ایام کی طرح زندہ ہے۔ ایران کا اسلامی انقلاب عوام کی برسوں کی استقامت اور جد و جہد کے نتیجے میں 1979 عیسوی میں کامیابی سے ہمکنار ہوا اور عوام کی زندگی کے مختلف شعبوں میں قابل قدر اور بنیادی تبدیلیوں کو وجود میں لایا۔ مجموعی طور پر ہر انقلاب کے نتیجے میں مختلف تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور یہ تبدیلیاں اکثر انقلاب کے خصوصی حالات کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں۔ ایران کا اسلامی انقلاب کے جس کی بنیاد و اساس اسلام پر استوار تھی اور تمام تر فداکاری، ایثار و قربانی، انصاف پسند اور ظلم کے خلاف جد و جہد کا سرچشمہ بھی اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر رہا، اور یہی امر باعث بنا کہ ایران کا انقلاب تمام تر انقلابات میں ممتاز اور بے نظیر مقام کا حامل ہے، جس کی اساس و بنیاد دین و اخلاق سے جڑی ہوئی ہے۔ اس انقلاب نے سیاسی و سماجی شعبوں میں تبدیلی کے علاوہ فن و ہنر کے شعبے میں بھی مثبت اثرات مرتب کیے ہیں، اور اکثر ہنر مند اور فنکار انقلاب کے ابتدائی برسوں میں انقلاب کے ساتھ جڑے رہے۔ انہوں نے اپنی مرضی سے ہنر و فن کے شعبے میں تبدیلیاں لانا شروع کر دیں اور اپنی پروڈکشن کا آغاز کر دیا، جس میں انسانی و انقلابی اقدار کے افکار کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ انقلاب کے حوالے سے ہنر و فن کی حمایت اور اس کا مطالبہ قابل قدر ہے کہ جو انقلاب کے دوران وجود میں آیا، اور ہنرمند اور فنکار گزشتہ 4 عشروں میں انقلاب کے نصب العین کے پابند رہے ہیں، اور انہوں نے فن و ثقافت کی ترقی و پیشرفت کے لیے کوئی دغیغہ فرو گذاشت نہیں کیا ہے۔ انہوں نے اپنی توانائیوں سے قابل قدر ہنر و فن کو خلق کیا اور ساتھ ہی ساتھ انسانی اقدار کو عروج بخشا، اور یہی امر ان کے معاشرے میں اثر گزار ہونے اور اپنے شعبے میں بھرپور محنت کرنے کا آئینہ دار ہے۔
سمین، ایران کے اسلامی انقلاب نے فن و ہنر کے شعبے میں تمام پروڈکشن کو الہی اور انسانی اقدار کا حامل بنا دیا، اور اس شعبے سے وابستہ افراد نے بھی انقلاب اسلامی کے نصب العین کے دائرے میں اپنے فن و ہنر کو عوام کے لیے پیش کیا۔ انقلاب کا سب سے اہم اقدام انسانوں کی تربیت اور انہیں انسانی اقدار، سعادت و کمال کے عروج پر پہنچانا، اور اس قیمتی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے بہت سارے فنکاروں کو ہر طرح کے فلمی اور غیر فلمی فنون کی طرف راغب کیا۔ اس سلسلے میں ایران کے فنکاروں اور ہنرمندوں میں اہم نام علی وزیریان، محمود فرشچیان، اور سینما کے میدان میں مجید مجیدی، ابراہیم حاتمی کیاں، کمال تبریزی، سید رضا میر کریمی جیسے فلمی ہدایتکاروں کو دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ شعرا میں حمید سبزواری، سید علی موسوی، گرما رودی وغیرہ کے نام بھی قابل ذکر ہیں۔
جی ہاں سامعین، انقلاب کے ہنر و فن کے مختلف شعبوں میں سے ایک اہم ترین شعبہ سینما اور ٹیلی ویژن کا شعبہ ہے۔ ہنر و فن کا یہ شعبہ ایران کے فنکاروں کا اہم ترین شعبہ ہے کہ جو اندرون ملک اور بیرون ملک پہلے نمبر کے فن و ہنر میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس کی مقبولیت اور محبوبیت میں انقلاب کے بعد کے برسوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور فن و ہنر کے کسی بھی دوسرے شعبے سے اس سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کی فلمی صنعت اور سینما دنیا کی فلمی صنعت میں ایک قدیمی ترین صنعت شمار کی جاتی ہے۔ ایران کی فلمی صنعت اور سینما کا آغاز 1900 میں ہوا، اگرچہ اسلامی انقلاب سے پہلے کی فلمی صنعت کے بعض کاموں اور ان کی کارکردگی سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی، لیکن 1979 سے سینما کے شعبے میں کام کا انداز منفرد اور جذاب رہا ہے۔
سامعین، فلمی صنعت کا شعبہ ایران کے اسلامی انقلاب کی پر افتخار کامیابی کے ابتدائی ایام میں اس طرح ظاہر نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ مکمل طور پر فطری تھا کیونکہ اس شعبے کو ضرورت تھی کہ نئی جدت اور انقلاب سے پہلے کی فلمی صنعت کے جو فحاشی پر مبنی ہوا کرتی تھی سے ہٹ کر اپنے آپ کو اسلامی انقلاب سے ہم آہنگ کرے۔ آہستہ آہستہ فلمی صنعت کے شعبے سے مربوط محنتی کارکنوں نے اپنے آپ کو منوانا شروع کیا۔ تجربے کی کمی کے باوجود اسلامی اور قومی اقدار کی حامل فلمیں بنانے پر کام شروع ہو گیا اور سینما کی صنعت میں ایک نئی جہت پیدا ہوئی۔ ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران کی فلمی صنعت میں بھی تبدیلی کے رجحان کا آغاز ہو گیا اور انقلاب سے پہلے بننے والی فحش فلموں کی جگہ ایران کی قدیم ثقافت اور مذہبی اقدار کی حامل فلمیں بننے کا رواج شروع ہو گیا اور علاقے میں کام کرنے والی فلمی صنعت میں ایران نے اپنا نام پیدا کیا۔
ایران کے اسلامی انقلابی کامیابی کے ساتھ ہی اپنے اصولوں کے پابند مسلمان انقلابی فنکاروں اور ہدایت کاروں نے فن و ہنر کے مختلف شعبوں جیسے ریڈیو، ٹیلی ویژن، فیچر فلموں کے میدان میں وسیع تحقیقات کا آغاز کیا اور ان شعبوں میں بنیادی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ اس دوران میں شاید سینما اور میڈیا آرٹ کے میدان میں ایک درست اور تنقیدی نظریہ رکھنے والا سب سے اہم اور ممتاز تھیورسٹ شہید سید مرتضیٰ آوینی تھے۔ شہید آوینی ایک ایرانی ہدایت کار، دستاویزی فلم ساز، صحافی اور فنکار تھے جن کی ایران عراق جنگ پر ٹیلی ویژن دستاویزی فلموں کا مجموعہ روایت فتح کے نام سے جانا جاتا ہے۔
سامعین، فن و ہنر خاص طور پر سینما کے بارے میں شہید آوینی کا رجحان انقلابی تھا۔ وہ انقلاب کے فن و ہنر کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انقلاب کا فن و ہنر مغرب کی آرٹ، ٹیکنالوجی اور مہارت کو حاصل کرتے ہوئے اس میں تازہ روح پھونکے گا اور آخر کار مغربی فن و ہنر کی مہارت کے ساتھ آگے نکل جائے گا۔ اگلے اقدامات میں وہ اپنی روح اور عہد کے مطابق آرٹ کے مادے اور اس کی شکلوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کرے گا۔ شہید آمینی سینما کو صحیح تصورات کو پہچاننے کے لیے ایک ذریعہ سمجھتے تھے۔ درحقیقت شہید آمینی نے اسلامی اور انقلابی سینما کی بنیاد رکھی ہے اور اسلامی آرٹ کی خصوصیات میں جملہ انسانی نگاہ، فطرت کے مطابق ہونے، معرفت الہی کا حصول اور باطل نظریات کے خلاف جدوجہد کو اپنے فن و ہنر اور آرٹ کا محور قرار دیا کرتے تھے، وہ بھی اس طرح کہ شہید آمینی بجا طور پر نظریاتی اور انقلابی فن کی سوچ رکھنے والے پہلے معمار کہلائے۔
جی ہاں سامعین محترم، ایک سب سے اہم نقطہ جو انقلاب کے فن اور فلم میکنگ میں واضح طور پر نظر آتا ہے وہ سینما اور معاشرے میں خواتین کی عزت کو برقرار رکھنا، گھر اور گھرانے کی عزت و تکریم اور اس کا تحفظ ہے۔ اسلامی انقلاب سے قبل کی فلمی صنعت اور سینما اور فارسی فلمیں کے جو اس دور میں مردوں اور عورتوں کی فنکارانہ صلاحیتوں کا مجموعہ ہوا کرتی تھیں، لیکن ان میں غیر اخلاقی محرکات اور فحاشی کا عناصر غالب رہتا تھا، جس کی بنا پر بہت کم خواتین فلمی صنعت اور سینما سے وابستہ ہوا کرتی تھیں۔
سمن انقلاب اسلامی کے بعد کے زمانے میں ہم فلمی صنعت کے شعبے میں خواتین کی بھرپور شرکت کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور اس شعبے میں ایرانی خواتین کی پیشہ ورانہ مہارت کی دنیا معترف نظر آتی ہے۔ اس ضمن میں یہ بات قابل توجہ ہے کہ خواتین کی شخصیت کے احترام اور ان کی عزت و تکریم اور ایک صحت مند تفریح کی فراہمی میں ان کے مقدس کردار نے سینما اور ٹیلی ویژن کے شعبے سے وابستہ ہونے کے لیے زمین ہموار کی ہے۔ لہذا آج ایرانی سینما میں خواتین کی موجودگی نہ صرف فلموں کی ظاہری جذابیت اور اس کی فروخت کو آگے بڑھانے کا ایک تجارتی ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اداکاری کے علاوہ انہوں نے سینما میں کلیدی کرداروں جیسے تحریر، ہدایت کاری اور فلموں کی تیاری میں بھی اپنی مضبوط موجودگی کا لوہا منوایا ہے۔
جی ہاں سامعین، ایرانی سینما کا ایک قوی پہلو کہ جو شاید اس شعبے میں دیگر ملکوں کے مقابلے میں زیادہ واضح اور روشن ہے، بین الاقوامی فلم میلوں میں ایرانی فلموں کا ایوارڈ جیتنا ہے۔ یہ بات بجا طور پر کہی جا سکتی ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ عالمی فلم فیسٹیول میں کوئی ایرانی فلم یا ہدایت کا موجود نہ ہو۔ آسکر سے کین تک ایرانی فلم آنرز کارنا میں پر بخار فلمی ایوارڈوں سے بھرے ہوئے ہیں اور فلمی میلوں میں ایرانی فلم بینوں کی رونق عام ہو گئی ہے۔ ایرانی سینما کو 14 سال پہلے بادشاہی آسمان کے ساتھ پہلی بار آسکر کے لیے نامزد کیا گیا تھا اور 12 سال بعد اس نے جدائی نادر از سیمین کے ساتھ یہ اہم فلم ایوارڈ جیتا تھا۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی عشرۂ فجر کی مناسبت سے سلسلے وار پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ایران، بغداد تہران کے ساتھ وسیع تعلقات کا خواہاں، عراقی وزیر خارجہ۔ روزنامہ الدستور۔ اردن اور روس نے فلسطینی مسئلے کے دو ریاستی حل پر زور دیا۔ اور نیو یارک ٹائمز، کانگریس پر حملے کے معاملے میں مزید کئی لوگوں پر مقدمہ۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ سیاست روز۔ اسلامی جمہوریہ ایران سے مقابلے میں دشمن کچھ نہیں کر پائیں گے، قائد انقلاب اسلامی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی یوم ولادت پر قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اہل بیت کے مداحوں اور قصیدہ خانوں کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت صدیقہ طاہرہ خواتین، ماں اور بیوی کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات کی اعلیٰ عملی نمونہ ہیں۔ قائد انقلاب اسلامی نے کہا کہ ایران کی تاریخ کے کسی بھی دور میں اس حد تک تعلیم یافتہ اور ثقافتی، سماجی، فنی، سائنسی، سیاسی اور معاشی شعبوں میں سرگرم خواتین نہیں تھیں، اور یہ سب کچھ اسلامی جمہوری نظام کی برکت سے ممکن ہوا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ہم خواتین کے بارے میں اسلامی نظریے پر فخر کرتے ہیں، اور خواتین کے سلسلے میں مغربی نظریہ اور مغربی طرز زندگی پر شدید احتجاج کرتے ہیں۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ جان لیں، دشمن اسلامی جمہوریہ ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اسلام و اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقت روز بروز بڑھ رہی ہے۔ روزنامہ القدس العربی۔ ایتھوپیا نے ادیس ابابا میں اماراتی سفارت خانے پر حملہ ناکام بنا دیا۔ ایتھوپیا کی سرکاری نیوز ایجنسی نے بتایا ہے کہ سیکیورٹی فورس نے 15 لوگوں کو گرفتار کیا ہے، اور ان سب پر ادیس ابابا میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے پر حملے کا منصوبہ بنانے کا الزام ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ لوگ غیر ملکی حکم پر یہ کام کر رہے تھے، اور ان کے پاس سے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان لوگوں کو یہ سب چیزیں غیر ملکی دہشت گرد تنظیم سے حاصل ہوئی تھیں، اور وہ بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے اس خبر پر اظہار خیال سے انکار کیا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سوڈان میں بھی کچھ لوگوں کو اسی جرم میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ڈیلی پاکستان۔ عالمی عدالت انصاف میں ایران کو امریکہ کے خلاف بڑی کامیابی مل گئی۔ روزنامہ جسارت۔ وزیراعظم سے ایئر چیف مارشل کی ملاقات۔ انڈین ایکسپریس۔ شرجیل عثمانی کو غداری کے الزام میں جیل بھیجا گیا۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ سیاست۔ راجیہ سبھا میں وزیراعظم مودی کی موجودگی میں بولے غلام نبی آزاد، ملک کے لیے جوان اور کسان دونوں ہیں اہم، زرعی قوانین کو واپس لے حکومت۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر کسانوں کی ٹریکٹر پریڈ کے دوران دہلی کے لال قلعے میں ہونے والے تشدد کی مذمت کرتے ہوئے کانگریس کے سینئر رہنما غلام نبی آزاد نے کہا کہ قصور واروں کے خلاف سخت کاروائی کی جانی چاہیے، لیکن بے گناہ کسانوں کو نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت وقار کا سوال پیدا کیے بغیر نئے زرعی قوانین کو واپس لے۔ آزاد نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کو خود ان قوانین کو واپس لینے کا اعلان کرنا چاہیے۔ اس وقت وزیراعظم ایوان میں موجود تھے۔ آزاد نے کہا کہ ریاست جموں کشمیر کی حیثیت کو واپس کیا جانا چاہیے اور اسمبلی انتخابات ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی پہلی حالت میں ہی وہاں ترقی ہو سکتی ہے۔ روزنامہ جنگ۔ کشمیر کا مسئلہ سیاست سے بالا تر، ہم دنیا کے سامنے اجاگر نہیں کر سکے، قومی کشمیر کانفرنس۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق نے عالمی برادری کو خبردار کیا ہے کہ کشمیر 4 ایٹمی طاقتوں کے درمیان گھرا ہوا دنیا کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ اگر اسے لاکھوں کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل نہ کیا گیا تو خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہوں گے۔ دنیا مسئلے کی اہمیت و نزاکت کو سمجھتے ہوئے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا احترام کرے۔ پاکستان میں مسئلہ کشمیر پر سفارتی ایمرجنسی نافذ کی جائے اور مستقل طور پر ایک نائب وزیر خارجہ تعینات ہونا چاہیے جس کی ذمہ داری میں صرف امور کشمیر ہوں۔ کشمیر کا مسئلہ سیاست سے بالاتر ہم دنیا کے سامنے اجاگر نہیں کر سکے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اسلام آباد میں جماعت اسلامی کی میزبانی میں منعقدہ قومی کشمیر کانفرنس میں صدارتی خطاب میں کیا۔ کانفرنس میں سیاسی و مذہبی جماعتوں کے قائدین، سفارتکار، کشمیری قیادت، وکلاء، صحافی، انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندے اور مختلف مکتب فکر سے تعلق رکھنے والی ممتاز شخصیات نے شرکت کی۔ اور اب نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایرنا، کرونا کی ایرانی ویکسین لگوانے والے رضاکاروں کو کوئی سنجیدہ مسئلہ نہیں۔ فارس نیوز ایجنسی، یمن میں بے حد بھیانک انسانی المیہ، پینٹاگون۔ سومریہ نیوز، عراقی کابینہ کے اہم فیصلے، لبنان کی ایندھن سے مدد بھی شامل۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ تسنیم نیوز ایجنسی، جنوبی شام پر صہیونی حکومت کا حملہ، اسرائیلی جنگی طیاروں نے بدھ کی رات جنوبی شام کے صوبے قنیطرہ کے جنوب میں حملہ کیا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ شام کے ایئر ڈیفینس نے میزائلوں کو زمین پر پہنچنے سے قبل تباہ کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ کچھ شامی ذرائع نے بتایا کہ دمشق کا بین الاقوامی ادارہ اور جولان پہاڑیوں کے شامی علاقے حملے کا اصل نشانہ تھے۔ دریاسنا سعودی عرب کے الحدث ٹی وی چینل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے میں اہم علاقے اور شامی فوج کی ایک یونٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ الحدث کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے دمشق بین الاقوامی ایئرپورٹ اور سہنایا علاقے پر ایک ساتھ حملہ کیا۔ فرانس 24، فوج کے عالمی دباؤ کے ساتھ ہی میانمار میں سیول نافرمانی میں شدت۔ میانمار میں جمہوری حکومت کے خلاف فوجی بغاوت کے بعد سیول نافرمانی میں شدت آتی جا رہی ہے اور سوشل میڈیا پر بھی اس کے لیے تحریک کا آغاز ہو گیا ہے۔ میانمار کے دارالحکومت یانگون میں لوگوں نے فوجی بغاوت کے خلاف پتیلیاں بجا کر احتجاج کیا۔ دریاسنا میانمار کی عدالت نے آنگ سان سوچی پر امپورٹ ایکسپورٹ قانون کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے۔ ادھر مغربی حکومتوں کی جانب سے میانمار پر معاشی پابندی کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ میڈیکل شعبے میں کام کرنے والوں اور ڈاکٹروں نے بھی سیول نافرمانی میں شرکت کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ہم صرف اپنی منتخب حکومت کا ہی حکم مانیں گے۔ اور اب مزید سرخیاں پیش خدمت ہیں۔ رویٹرز، پہلی بات چیت میں امریکہ اور آسٹریلیا کے سربراہوں نے میانمار اور چین پر گفتگو کی۔ وائٹ ہاؤس، جرمن نیوز ایجنسی، جرمنی سے امریکی فوجیوں کی واپسی کا منصوبہ ٹھنڈے بستے میں۔ اے اے نیوز ایجنسی، افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کی ڈیڈ لائن میں اضافہ ہونا چاہیے۔ کانگریس میں رپورٹ پیش۔ اور اب نیوز ایجنسیوں کی خبروں کی تفصیلات۔ یو این آئی، کسانوں کے خلاف قلعہ بندی ٹھیک نہیں، راہل۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ کسان ملک کی طاقت ہیں اور ان کی تحریک کو قلعہ بندی کر کے دبانا خطرناک ہے، اس لیے حکومت کو مسئلے کا حل نکالنے کے لیے کسانوں سے بات چیت کرنی چاہیے۔ مسٹر گاندھی نے بدھ کو یہاں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت کو کسانوں کی بات سننی چاہیے اور ان کے مطالبات پر مثبت غور کر کے زراعت سے متعلق قوانین کو واپس لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ چین اور کسانوں کو لے کر ملک کی کوئی حکمت عملی نہیں ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں قیادت کا فقدان ہے اور ملک کو سنبھالنے کا نظریہ قیادت میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت حالات کو سنبھال نہیں پا رہی ہے۔ وزارت داخلہ کی ذمہ داری تھی کہ کوئی بھی عناصر لال قلعے پر نہیں جا پاتے، لیکن حکومت ناکام ثابت ہوئی، اس لیے سماج دشمن عناصر نے لال قلعے پر جا کر فساد کیا ہے۔ اس معاملے میں حکومت کو جانچ کرنی چاہیے۔ اردو پوائنٹ، یہ کسی کے باپ کا نہیں، عوام کا ملک ہے، دوہرا معیار نہیں چلے گا۔ عمران خان، وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں، عوام کا ملک ہے، جانتا ہوں تاخیری حربے کون کر رہا ہے، میری حکومت میں دوہرا معیار نہیں چلے گا۔ وہ دور چلا گیا جب اشرافیہ کی ٹیکس معلومات عوام تک نہیں پہنچتی تھی۔ تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں شوگر کمیشن رپورٹ کی سفارشات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیراعظم کو بریفنگ دی گئی کہ ماضی میں 345 ارب روپے کی شوگر ملز مالکان نے ٹیکس چوری کی، اسی طرح ابھی تک شوگر مل سے صرف 16-29 ارب روپے سیلز ٹیکس جمع ہوا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب ہم پیش کر رہے ہیں اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام کلام نور۔ تو لیجیے پروگرام کلام نور سماعت فرمائیے اور ہمیں تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بیت میں رب جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ شورا کی 19ویں اور 20ویں آیتوں سے کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔
اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جس کو بھی چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، اور وہ صاحب قوت بھی ہے اور صاحب عزت بھی ہے۔ جو انسان آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہے اسے اسی سے عطا کر دیتے ہیں، اور پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ سامعین، گزشتہ آیتوں میں منکرین قیامت پر جاری ہونے والے قہر الہی کا تذکرہ ہوا تھا، اور اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے، پروردگار عالم اپنے تمام بندوں پر لطف و کرم کرتا ہے اور سب کو روزی عطا کرتا ہے، یہاں تک کہ کافروں کو بھی اور جو اس پر ایمان نہیں لائے ہیں۔ البتہ رزق الہی اس کی حکمت کے تابع ہے، اور دنیا و آخرت میں جو اس نے سنتیں معین کی ہیں انہی معیار پر عمل کرتا ہے۔ خداوند عالم کی سنت یہ ہے کہ جو شخص بھی آخرت کے لیے کام کرے گا وہ اس کا فائدہ اس دنیا سے اٹھائے گا، اور آخرت میں بھی خدا کے فضل و کرم سے بہرہ مند ہوگا۔ لیکن جو شخص قیامت کو قبول نہیں کرتا ہے اور اس کا تمام ہم و غم دنیاوی امور سے وابستہ ہوتا ہے، وہ اس دنیا کی اپنی مختصر و محدود زندگی میں تمام اہداف تک نہیں پہنچ سکے گا، اور آخرت میں بھی اسے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ قرآن کریم اس لطیف و خوبصورت تشبیہ میں دنیا کے عوام کو ان کسانوں سے تشبیہ دے رہا ہے جن کا ایک گروہ آخرت کے لیے کام کرتا ہے اور دوسرا گروہ دنیا کے لیے۔ پر جو شخص آخرت کی کھیتی کا خواہاں ہے اسے ہم برکت عطا کریں گے اور اس کی زراعت میں بھی برکت عطا کریں گے، لیکن جو شخص دنیا ہی کے لیے کھیتی کرے گا اور اس کا سارا ہم و غم اور محنت و کوشش اس فانی اور جلد گزر جانے والی دنیا سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہوگا، تو جو کچھ وہ طلب کر رہا ہے اس سے بہت ہی کم دیں گے، اور آخرت میں اسے کسی بھی طرح کا فائدہ نہیں پہنچے گا۔ بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا ہماری کھیتی کی جگہ ہے اور ہمارے کام اس کے بیج ہیں۔ البتہ بیج ایک ہی طرح کا نہیں ہے، بلکہ فرق ہے اس زراعت سے حاصل ہونے والے بعض نتائج غیر محدود، جاویداں اور ثمر آور ہیں، لیکن بعض حاصل ہونے والی چیزیں بہت ہی کم اور تلخ و بد ذائقہ پھل ہیں۔ سامعین، ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خداوند عالم کا لطف و کرم تمام بندوں کے شامل حال ہوتا ہے، اور مومن و کافر سب کے سب اس کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ اب آپ خود موازنہ کریں اور انتخاب کریں کہ طالبان آخرت دنیا سے بھی بہرہ مند ہوتے ہیں اگرچہ ان کا استفادہ کرنا کم اور محدود ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ طالبان دنیا آخرت سے ذرہ برابر بھی بہرہ مند نہیں ہوں گے۔ کسی بھی کام میں نیت اور اس کا مقصد سب سے اہم ہوتا ہے، نہ کہ کام کی نوعیت۔ ممکن ہے کچھ کام ایسے ہوں جو ظاہر میں تو ایک جیسے ہوں لیکن مختلف مقاصد کے تحت انجام دیے جائیں۔ البتہ اگر نیت خدا کی مرضی کے مطابق ہوگی تو اس کام میں بالیدگی اور وسعت ہوگی۔ سامعین، آئیے اب سورہ شورا کی 21ویں اور 22ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں۔
ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم يأذن به اللہ ولولا کلمة الفصل لقضی بینهم وإن الظالمین لهم عذاب علیم۔ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير۔
ارشاد رب العزت ہوتا ہے، کیا ان کے لیے ایسے شرکا بھی ہیں جنہوں نے دین کے وہ راستے مقرر کیے ہیں جن کی خدا نے اجازت بھی نہیں دی ہے، اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہو گیا ہوتا تو اب تک ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، اور یقیناً ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ظالمین اپنے کرتوت کے عذاب سے خوف زدہ ہیں، اور وہ ان پر بہرحال نازل ہونے والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں وہ جنت کے باغات میں رہیں گے، اور ان کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ تمام چیزیں ہیں جن کے وہ خواہش مند ہوں گے، اور یہ ایک بہت بڑا فضل پروردگار ہے۔ یہ آیتیں مشرکین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان کرتی ہیں کہ کیا وہ لوگ خدا یکتا کے علاوہ کوئی اور خدا رکھتے ہیں جس نے اپنی جانب سے کتاب اور شریعت بھیجی ہے اور وہ لوگ اس کے آئین کی پیروی کریں، حالانکہ قانون گزاری صرف خداوند عالم کے شایان شان ہے جو کائنات کا خالق، حاکم اور مدبر ہے، اور اس کے علاوہ کسی کو بھی قانون بنانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں بھی قومی یا عالمی سطح پر قانون گزاری اگر قوانین الہی کے برخلاف ہو تو وہ بھی باطل و ناپائیدار ہے۔ اصولی طور پر ایسے قوانین کا وضع کرنا انسانیت پر بہت بڑا ظلم ہے، چونکہ یہ عمل انسانیت کو خدا کی بارگاہ سے دور کر کے ایسے افراد کے قبضے میں قرار دیتا ہے جو انسانیت کی حقیقی نیکی اور مصلحتوں سے ناواقفیت کے علاوہ قانون کے وضع کرتے وقت اپنی مادی منفعت کو نظر انداز نہیں کرتا ہے۔ البتہ پروردگار عالم دنیا میں انسانوں کو مہلت دیتا ہے تاکہ اپنے ارادہ و اختیار سے اپنے راستے کا انتخاب کریں۔ بہرحال جو کام بھی لوگ انجام دیتے ہیں اس کا نتیجہ آخرت میں ظاہر ہوگا۔ انسانوں کا کفر اور ظلم و ستم انہیں آتش جہنم میں لے جائے گا، لیکن انسان اپنے ایمان اور عمل صالح کی بنا پر جنت کی وسیع ترین اور خوبصورت ترین باغوں میں سیر کرے گا۔ بے شک انسانوں پر خداوند عالم کا فضل و کرم یہیں پر ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان پر الطاف الہی کی اس قدر بارش ہوتی ہے کہ ان کا دل جس چیز کا بھی خواہش مند ہوتا ہے وہ ان کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے۔ ان کا ثواب اور اجر ہر اعتبار سے غیر محدود ہوتا ہے، البتہ ان تمام نعمات الہیہ سے بہرمند ہونے سے بالا تر یہ لوگ مقام قرب الہی تک پہنچ جاتے ہیں۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ انسان کی زندگی قانون اور شریعت کی محتاج ہے، اور اگر اس قانون کو خدا کے علاوہ کسی دوسرے سے حاصل کریں گے تو ہم نے خود اور انسانیت پر ظلم کیا ہے۔ دین کے نام پر ہر طرح کی بدعت و خرافات شرک اور ظلم کی قسموں میں سے ایک ہے۔ اگر انسان عذاب الہی سے خوف زدہ ہو تو ضروری ہے کہ خود اس دنیا میں برے کاموں کے مرتکب ہونے سے محفوظ رہیں، ورنہ قیامت کے دن یہ خوف و ہراس مجرمین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ دینی قوانین و احکامات پر پابندی سے عمل کرنے میں بعض پریشانیوں اور محرومیتوں سے ضرور روبرو ہونا پڑتا ہے۔ بے شک ان مشکلات و پریشانیوں کے مقابلے میں صبر و شکیبائی کا صلہ آخرت میں ملے گا۔ چنانچہ جنت میں مومنین جس چیز کی بھی خواہش کریں گے وہ ان کے لیے آمادہ و فراہم ہوگی۔ سامعین، آئیے سورہ شورا کی 23 آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔
یہی وہ فصل عظیم ہے جس کی بشارت پروردگار اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے ایمان اختیار کیا ہے اور نیک اعمال کیے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا، علاوہ اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کرو، اور جو شخص بھی کوئی نیکی حاصل کرے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے، کہ بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور قدرداں ہے۔ سامعین، یہ آیت کریمہ شروع میں اس نقطے کی تاکید کرتی ہے کہ اگر مومنین دنیا میں اپنے ایمان کی حفاظت کی وجہ سے بعض سختیوں اور پریشانیوں کو تحمل و برداشت کریں گے تو خداوند عالم اس کی تلافی میں انہیں بہت ہی عظیم اجر و پاداش یعنی جنت کی بشارت دیتا ہے۔ آیت کریمہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اور اہم ذمہ داری سونپی جا رہی ہے کہ مومنین کے درمیان اعلان کریں کہ میں بھی گزشتہ پیغمبروں کی طرح رسالت الہیہ کے بجا لانے کے بدلے میں تم سے کوئی اجر و پاداش کی درخواست نہیں کرتا ہوں، مگر یہ کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو۔ در حقیقت جو کچھ ہم نے انجام دیا ہے وہ ایسی عظیم ذمہ داری ہے جو پروردگار عالم کی جانب سے مجھ پر عائد ہوئی ہے۔ البتہ ہمارے بعد جو تمہارا فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے اہل بیت کو دوست رکھو اور ان کے دامن سے وابستہ رہو، انہیں اپنی زندگی کے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دو، اور حق و باطل کے درمیان تشخیص دینے کے لیے ان کی باتوں کو غور سے سنو اور اس پر عمل کرو۔ چنانچہ دوسری آیتوں میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، جو کچھ میں نے اپنی رسالت کے اجر کے عنوان سے تم سے مطالبہ کیا ہے اس کا فائدہ صرف تم لوگوں کو ملے گا، اور یہ وہ چیز ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے تمہارے راستوں کو وا کر دیتا ہے۔ آیت کریمہ میں مزید تاکید ہوئی ہے کہ اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ نیک امور انجام دینے کی ہمیشہ کوشش کریں تاکہ ان کی نیکی کے اثرات دوسروں تک پہنچیں اور خداوند عالم ان پر اپنی رحمت و برکت نازل کرے اور ان کی نیکیوں میں اضافہ فرمائے اور ان کے گناہوں اور غلطیوں کو معاف کر دے۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ پیغمبران الہی کبھی بھی مادی اجر و پاداش طلب نہیں کرتے ہیں، لیکن خداوند عالم کے احکامات کی اطاعت اور اپنے صالح جانشین کی پیروی کا لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں، جس کا فائدہ خود عوام کو ہی ملے گا، نہ کہ خدا اور اس کے رسول کو۔ ایمان اس وقت کامل ہوگا جب اہل بیت علیہ السلام کی مودت کے ساتھ ہوگا۔ البتہ اس مودت میں دو چیزوں کا پایا جانا بہت ضروری ہے، ایک خداوند عالم کی شناخت، کیونکہ جب تک انسان کسی کی معرفت و شناخت نہیں رکھتا اس وقت تک اس سے عشق و محبت رکھنے کے کوئی معنی نہیں ہوتے، اور دوسری چیز اہل بیت علیہ السلام کی پیروی ہے۔ رحمت اور مغفرت الہی، خداوند عالم کے بندوں کے ساتھ نیکی اور نیک اور پسندیدہ امور کے انجام دینے میں ہے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ سب کو خدا منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ Thank you.